السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نماز کے اذکار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہم غامدی صاحب سے بات کریں گے اسی موضوع پر آگے۔ غامدی صاحب، السلام علیکم۔ غامدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اذکار ہیں، کچھ کلمات ہیں جو اسی نوعیت کے ہیں، تو کیا ہمیں یہی پڑھنا چاہیے یا ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟
نماز کے لازمی اذکار پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ سورہ فاتحہ اور قرآن میں لانا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ پڑھیں تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا، مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف دعائیں بتائیں جو آپ پڑھتے تھے، تو اس کے بارے یہ ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعائیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہو گئی ہیں،
انہیں میں سے
ایک دعا یہ ہے، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو باقی دعائیں ہیں ان میں سے بھی کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں، اپنے طور پر بھی کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کے حضور میں مناجات کے کوئی کلمات سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے کہے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح دعائے قنوت ہے مثال کے طور پر
جی،
تو وہ رکوع کے موقع پر کہی جا سکتی ہے۔ آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ رکوع میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا جو استفتاح کی دعا ہے، اس کی جگہ بعد اور شروع کرنے کی دعا
جی،
اس کی جگہ آپ دوسری دعائیں نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو اختیاری ہے۔ اسی فرق کو ہر مسلمان کو سمجھانا چاہیے کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے، ساری تحقیق جستجو اس کی کرنی چاہیے، اس حصے میں کوئی ادنا تبدیلی اور تغیر ہم نہیں کر سکتے، اس کو اسی زبان میں ہونا ہے، اسی ترتیب سے ہونا ہے، اسی طریقے سے ہونا ہے۔ جو حصہ ہم پر چھوڑا گیا ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ اختیاری حصہ ہے، ان میں سے جو چیز بھی آپ کے علم میں آئے، آپ کو اچھی لگے، آپ اس کو انتخاب کر سکتے ہیں۔
اچھا، اس سے پہلے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت باندھتے ہیں، نیت کے خاص الفاظ ہیں جو لوگ اپنی زبان میں بھی کر لیتے ہیں اور عربی زبان میں بھی کر لیتے ہیں، اس میں اپنی زبان میں کرنا بہتر ہے یا عربی زبان ہی ضروری ہے؟ اس سے
نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، نیت اصل میں ارادے کا نام ہے، ارادہ دل میں کیا جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بہت کافی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو الفاظ میں نیت کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو تو بہت سے محققین بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کسی طرح موضوع نہیں ہے۔ اور میں نے تو بارہا یہ دیکھا ہے دیہات میں خاص طور پر کہ لوگ یہ نیت کے الفاظ دہراتے دہراتے سورہ فاتحہ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، آگے قرآن کی تلاوت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ابھی وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیت کرنے کا جو طریقہ ہمارے ہم بر صغیر میں اختیار کیا گیا ہے، یہ کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ نیت کے لیے ایک الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دل کے ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ جب ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے تو بس آپ نے نیت کر لی۔ یہی صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی بعض وقت بتایا جاتا ہے اس کی نیت اس طرح کرنی ہے، ارادہ ہے بس آپ نے کر لیا۔ یہ نیت کے الفاظ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا نہیں کیے، یہ کبھی صحابہ کرام نے ادا نہیں کیے، یہ کبھی ہمارے آئمہ اور ہمارے فقہا نے اپنے ہاں نقل نہیں کیے، یہ لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال یہ، اب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ کم سے کم وہ اس معاملے میں خبردار ہو جائیں کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ اب مسلمانوں کی تربیت ہو گئی، اس کے بعد انہیں بتا دینا چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے،
دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن مثال کے طور پر وہ جو انما الاعمال بالنیات، تو وہ ایک دوسرا مفہوم ہے اس میں؟
نہیں، اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کے لیے اچھا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اچھا ارادہ ہے تو وہ اعمال اللہ کے ہاں خیر کے اعمال سمجھے جائیں گے، اگر برے ارادے سے کوئی نیک عمل کیا گیا ہے یا اپنا کوئی مفاد پیش نظر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے پیش نظر رکھ کر جزا و سزا کا فیصلہ بھی کرے گا۔
اچھا، اس میں جو جب ہم نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو ہمارے اوپر کیا کیفیت طاری ہونی چاہیے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ پر بعض اوقات رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور کیفیت ایسی بھی ہوتی تھی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے چکی کی آواز آتی ہے، چکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔
یہ بات یہ ہے کہ کیفیات ایسی چیز ہے کہ جن کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، جس کو قرآن نے خود بیان کر دیا کہ قوموا للہ قانتین۔ ادب کے ساتھ آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہو گئے، تقاضا پورا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، مختلف حالات میں انسان پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی خشوع کی زیادہ کیفیت ہوگی، کبھی کم ہوگی، کبھی اڑے ہوئے دل کے ساتھ آدمی خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی مشغولیتوں کے اندر سے وقت نکالتا ہے، اور کبھی وہ کیفیتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ جس میں آدمی کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، تو اس طرح کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ کبھی ایک کیفیت کسی نے دیکھی بیان کر دی، کبھی دوسری کیفیت کسی نے دیکھی بیان کر دی، ان کیفیات کو مستحسن تو ضرور سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہ کیفیات نہ بھی طاری ہوں تب بھی آپ اللہ کے حضور میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز دی گئی تھی اس پر لبیک کہنے کا تقاضا پورا کر دیا۔
لیکن اس کے لیے کسی صحبت کی ضرورت ہے، یعنی کوئی کوشش کیا کی جائے کہ جس کے لیے انسان کے اندر ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، دل لگے نماز کے اندر، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا اس کو کیا وہ کوشش کیا کرنی چاہیے؟
دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصول وہی ہے کہ جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، انسان دنیاوی زندگی میں بھی بہتر کو تلاش کرتا ہے، نماز میں بھی یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، جس وقت آپ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مشغولیتوں سے وقت نکال کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ اصلی تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو حقیر مت سمجھیے، اس میں زیادہ سے زیادہ خشوع، زیادہ سے زیادہ خضوع، خدا کے ساتھ زیادہ تعلق، اس کی طرف تبتل، اس کی طرف توجہ، اس کو ہدف بنا کے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش انسان خود کرتا ہے، اس طرح کچھ فطری چیزیں وہ انسان کی ان کوششوں کے بارآور ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ کو کوئی اچھا استاد ملا ہے، آپ نے اس کی صحبت میں زندگی بسر کی ہے، اس کے اثرات آپ پر ہوتے ہیں۔ کسی طریقے سے آپ نے اچھی صحبت پائی ہے دوست احباب کی، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے احوال اور ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ہمارے احوال اور ہوتے ہیں۔ تو انسانی شخصیت مختلف چیزوں کا اثر قبول کرتی ہے، لہٰذا اپنے لیے اچھی صحبت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، صالحین کے پاس بیٹھنے کا۔
ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے دعاؤں کے حوالے سے کہ کون کون سے مقام ہیں دعاؤں کے جس میں دعائیں نماز کے اندر کرنی چاہیے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ قعدے کی جو جگہ ہے وہاں بالخصوص دعا کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ جگہ، تو اس میں ہم درود بھی پڑھتے ہیں، درود کی کیا حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھتے ہیں؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنے کی ہدایت ہم کو قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صالح اہل ایمان اپنے پیغمبر کے لیے رحمت بھیجنے کی دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ سے رحمت بھیجنے کی دعا ہے۔ درود کا لفظ تو ایک فارسی لفظ ہے، اور وہ چونکہ ہمارے ہاں اختیار کر لیا گیا ہے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی خاص طرح کی چیز ہے، دعا ہے۔
درود فارسی کے معنی بھی دعا ہی کے ہیں،
اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دعا جو ہے رحمت کی دعا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، اس کا حکم ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ یہ دعا ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں، ہم صالح مومنین کے لیے بھی کرتے ہیں، ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کا ایک بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا کا دین پہنچایا ہے اور بڑی مشقتیں اٹھا کر اس دین کو محکم کیا ہے، اس کی ایک روایت قائم کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت، یہ خدا سے دعا ہے۔
نہیں، لیکن ان کو تو ہماری کسی دعا کی احتیاج نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ برتر ہیں اس طرح۔
نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا اخلاص ہے۔ ہم اپنے آپ کو نفاق سے پاک کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمارے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے، ہمارے لیے ایمان میں افزونی کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں کہی جاتی ہیں جہاں یہ سیاق و سباق جو قرآن کا ہے وہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ لوگ پیغمبر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اہل ایمان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں۔ تو دعا ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، باپ کے لیے کرتے ہیں، ماں کے لیے کرتے ہیں، وہ نافع ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو خدا کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی محبت اور تعلق کے خاطر کے اظہار کے لیے دعا کریں۔ دعا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرضداشت پیش کرنا۔ انسان کے سامنے اگر اللہ کی عنایت کی قدر و قیمت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے جو ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔
خود اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، اس کی کیا تفسیر
ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سراپا عنایت ہے، سراسر التفات ہے، اپنے پیغمبر کے لیے سراسر محبت ہے، سراسر رحمت ہے. یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں، ان میں جب فعل استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اپنی نسبت کے لحاظ سے اپنے معنی بدل لیتے ہیں. جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے اوپر کرم فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں، التفات فرماتے ہیں، یہ مطلب ہے. اور ہم سے جب یہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی رحمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
قعدے میں اب دعا کا ذکر ہو رہا تھا، قعدے میں ہم اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں. نماز کے جو لازمی اذکار ہیں ان کے لیے عربی زبان ضروری ہے، اور وہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ آپ کو عربی میں پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو حصہ آپ ملاتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ عربی میں پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا جا سکتا. اللہ اکبر بھی آپ عربی میں کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی عربی میں کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کی وہ زبان ہے جو اس کو ایک بین اقوامی حقیقت بنا دیتی ہے. اس کے بعد جتنے اذکار ہیں ان کی کوئی زبان مقرر نہیں کی گئی، آپ چاہیں تو عربی میں کریں، آپ چاہیں تو کسی زبان میں کریں. اور اس میں لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار عام طور پر کرتے تھے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اذکار ہیں، ان کو اگر آپ اختیار کریں گے تو وہ عربی میں ہے، اور عربی میں ان کی اصل قدر و قیمت واضح ہوتی ہے. باقی اگر آپ اپنے طور پر کوئی دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
جی آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جو نماز میں دعا کے لیے جو اصل جگہ ہے وہ قعدہ ہے، یعنی تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں. لیکن جو میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ دعا کی اصل جگہ تو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہے، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، دعا کا مقام ہاتھ اٹھانے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے.
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کر لیا. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو نماز ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ اصلا دعا ہی ہے. نماز کا اصل مفہوم بھی دعا ہے، تو نماز تو سراسر دعا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، وہ بھی اصل میں دعا کے لیے ایک تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں. تو آپ جب یہ سب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں. قعدے میں بیٹھ کر پھر آپ کے لیے کوئی اذکار مقرر نہیں کیے گئے، وہاں آپ جو ذکر چاہے کر لیں، جو دعا چاہے کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو مناجات چاہے کر لیں، جتنی دیر چاہے
اور جس زبان میں چاہے کر
لیں، جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد بھی آپ کا کوئی دعائیں کرنا یا کوئی ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے ضرور کیجئے، لیکن جو اجتماعی طور پر دعا کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نہیں تھا، اور یہ صحابہ کرام نے بھی کبھی اختیار نہیں کیا، یہ ہمارے ائمہ نے بھی کبھی اختیار نہیں کیا. یہ ہندوستان کی چیز ہے اور یہاں ہی عام طور پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تھے. علماء نے اصرار کیا، جس طرح جمعہ کے خطبے کے بارے میں اصرار کرتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جمعہ کا وہ خطبہ جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ تو اسی طرح پڑھ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک تقریر اس کے ساتھ شامل ہو گئی. تو نماز میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب اصل جگہ پر لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی دعا اپنی مناجات کر سکتے ہیں، تو انسان کو اپنے مالک سے تو بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر بعد میں دعا کرنے کا طریقہ رائج ہو گیا.
لیکن اجتماعی دعا میں جو اثر لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ میں نے دیکھا کہ رو رہے ہوتے ہیں، ایک امام باواز بلند دعا کر رہا ہوتا ہے، لوگ باواز بلند آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ یقیناً اس کے نتیجے میں پریشان بھی ہوتے ہیں، وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، تو لیکن پھر بھی بعض لوگ دیکھا کہ بہت سرشار ہوتے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ان دعاؤں کی محافل میں شریک ہوتے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ دین میں جو عبادات ہیں ان میں اللہ کا پیغمبر جہاں ہمیں چھوڑ کر گیا وہیں جانا چاہیے. اس میں فوائد کی گفتگو نہیں کی جا سکتی. جو فائدے ہیں وہ آپ کو اسی دین سے حاصل کرنے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا فھو رد. یہ جو میں نے دین مقرر کر دیا ہے اس میں جس نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے عبادات کے معاملے میں ہر آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ لوگوں کو چھوڑا ہے ٹھیک اسی جگہ آپ قائم رہیں. تو نماز کے لیے جو طریقہ مقرر کر دیا گیا اسی کی پیروی کرنی چاہیے. اجتماعی نماز اصل میں سب لوگوں کو پڑھنی ہے، صرف چند لوگوں ہی کو اپنے شوق سے یا اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرنا، وہ ایک فرض عبادت ہے. اس کو وہیں تک رہنا چاہیے جہاں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا ہے، اس کے بعد آپ اپنے طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں جب تک چاہے کرتے رہیے. لیکن امام جب نماز کی امامت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک اس جگہ رک جائے جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے تک مسلمانوں کو چھوڑا ہے.
ہم سب پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. غازی صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، انفرادی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی حیثیت نفل نماز کی ہے یا فرض نماز کی ہے؟ یعنی جماعت کی حیثیت سے نماز پڑھنا انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے یا نفل چھوڑا گیا ہے؟
نہایت پسندیدہ ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی 27 گنا فضیلت بیان کی ہے، بڑی اس کی ترغیب دی ہے. ظاہر ہے مسلمان مسجدیں قائم کرتے ہیں، وہاں امام کا تقرر کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے گھر ہیں، ان کو آباد ہونا چاہیے، اور کسی عذر کے بغیر مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑے. اہتمام کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے تاکہ اللہ کا ذکر بلند ہو. یہ وہ جگہ ہیں کہ جو پورے محلے کے اندر خدا کی یاد کو بلند کرتی ہیں، ان سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاح کی طرف آئیے، آپ نماز کی طرف آئیے، تو جانا چاہیے. تاہم اس کو لازم یا فرض نہیں کیا گیا، اور اسی میں لوگوں کی سہولت ہے. نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے گھر میں پڑھ لی، آپ نے چند لوگوں میں پڑھ لی، نماز ادا ہو گئی، لیکن اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بعض حالتوں میں اس کو لازم کر دیا گیا تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے، پیغمبر کی طرف سے اذان دی گئی ہے، تو اس وجہ سے تو نفاق بن جاتا تھا کہ آدمی وہاں نہ جائے. منافقین کو اور اہل ایمان کو الگ کرنے کے لیے بھی بعض موقعوں کے اوپر سختی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ وہاں آئیں.
یہ غالباً وہی موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز جماعت کی نماز کے لیے نہیں آ رہے، تو جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں.
یہ اس زمانے میں قرآن مجید کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب منافقین کی تطہیر کی جا رہی تھی، تو وہ عام طور پر نماز میں یا جماعت میں آ کر نماز پڑھنے سے گریز کرتے تھے. اس موقع پر حضور نے بڑی سختی برتی، بلکہ اپنے ایک نابینا صحابی کو بھی یہ کہا کہ آپ کو ہر حال میں مسجد میں آنا ہوگا تاکہ ایمان والوں میں اور منافقین کے معاملے میں امتیاز رہے. پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے. عذاب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں، منکرین الگ ہو جائیں، منافقین الگ ہو جائیں، سچے اہل ایمان الگ ہو جائیں. اس تطہیر کی بنیاد ظاہر ہے ان کے اعمال پر رکھی جاتی ہے. اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. نماز با جماعت کی پابندی غیر معمولی کر دی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون منافقت کے ساتھ دین میں داخل ہے. اسی طرح جہاد کے معاملے میں بعض امتحان ہوئے. غزوہ تبوک اس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے. اس کو قرآن نے زیر بحث لا کے یہ بتایا ہے کہ اس سفر میں اتنا اہتمام اس گرمی کے موسم میں اس لیے کیا گیا تاکہ یہ تطہیر کا عمل مکمل ہو جائے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صورتحال تھی. آپ کے بعد یہ معاملہ تو نہیں رہا، لیکن بہرحال بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور نماز با جماعت ہی میں اصل میں نماز کا اصلی حسن انسان کو معلوم ہوتا ہے. نماز کی جو روحانیت ہے وہ نماز با جماعت ہی سے حاصل ہوتی ہے. مسجد کا ماحول بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. پھر وہ محلے میں نکل کے جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے گویا سب کے سب مل کر اپنے مالک کے حضور میں حاضری کے لیے جا رہے. تو اس کی اہمیت کو ہر وقت محسوس بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو.
اچھا، بعض اہل علم جو استدلال کرتے ہیں ورکعوا مع الراکعین سے، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ ساتھ سے جماعت کا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟
قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو تو بہر ان کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. وہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اب جب یہ خدا کے بندے خدا کے پیغمبر کو مان کر خدا کے حضور میں جھک گئے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھک جاؤ اور سرکشی چھوڑ دو. وہاں یہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، وہاں اس سے مقصود یہ نہیں.
اچھا، نماز میں جب صف بندی کی جاتی ہے، ایک تو تھوڑا سا اس میں جو بہت زیادہ اہتمام ہے ہمارے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے موقع پر غالباً جب جماعت کھڑی کی ہے تو تیر کے ساتھ آپ نے صفوں کو سیدھا کیا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی امام پہلے کہتے ہیں کہ صفوں کو پوری طرح سیدھا کر لیجئے. اس اہتمام کی کیا خاص حکمت ہے؟
وہ جو بدر کا واقعہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اس طرح صفوں کو سیدھا کیا جس طرح کہ تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی وہ تشبیہ دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے. اسی میں حسن ہے، یعنی اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اس سے جو نماز کی صف بندی کا حسن ہے وہ نمایاں نہیں ہوگا. مسلمانوں کو جو تہذیب سکھائی گئی ہے، اس تہذیب میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں اللہ کے سامنے بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک نظم و ضبط بھی سکھایا گیا ہے. جب آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور صف بنا رہے ہیں، تو صف اچھی بننی چاہیے. یعنی اس میں ہر شخص کو مل کر کھڑا ہونا چاہیے، قریب قریب ہو کے کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو سیدھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہ جو انسانی زندگی اور انسانی تمدن میں جمالیات کا پہلو ہے، اسی سے اعلیٰ درجے کی تہذیبی روایات جنم لیتی ہیں. یہ مذہبی اعمال میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک روح پرور منظر نظر آتا ہے، جس میں خدا کے بندے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، بالکل سیدھی صفیں ہیں، ان کے آگے ایک امام کھڑا ہے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں. تو یہ منظر ہے کہ جو دعوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور انسان کے قلب پر بھی اس کے بہت اعلیٰ اثرات ہوتے ہیں.
اچھا، اس میں جو ترتیب مقرر کی جاتی ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے لڑکے کھڑے ہوں گے، پھر خواتین ہوں گی، خواتین کو یعنی ظاہر کے انسان ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ فرق کس پہلو سے ملحوظ رکھا گیا ہے؟
یہ عام ترتیب ہے جو اختیار کر لی جاتی ہے تاکہ ان کو سہولت رہے، ورنہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی برابر کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جن مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ساتھ ان کا ہال بنا دیا جاتا ہے تو وہاں وہ پیچھے تو نہیں ہوتی. اس طرح مسجد نبوی میں اگر آپ اب جا کے دیکھیں تو وہاں درمیان میں ایک جنگلا سا لگا دیا گیا ہے، اس کے ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں. حرم میں یہ بھی نہیں کیا جاتا، وہاں تو وہیں خواتین پڑھتی ہیں، وہیں مرد پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، عام حالات میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی فساد پیدا نہ ہو، کوئی فتنے کی صورت نہ پیدا ہو اور آپ ایک اچھے ماحول میں پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں.
خواتین کے لیے کیا بہتر ہے؟ یعنی وہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، یا ان کو اپنی الگ جماعت کرا لینی چاہیے؟
نہیں، مسجد میں جائیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو نہیں روکا. مسجد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین آتی رہیں، بعد میں بھی آتی رہیں. تاہم ان کے لیے یہ چیز فضیلت کی چیز نہیں بنائی گئی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے لیے بڑی مشقت کی چیز بن جاتی. وہ اگر اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھ لیں تو ان کو وہی درجہ وہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو مردوں کو مسجد میں جا کے حاصل ہوتی.
اچھا غازی صاحب، اکثر میں نے دیکھا ہے جماعت کی نماز کے اندر کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بچہ تھوڑا سا آگے آیا ہے اس کو دھکیل کر پیچھے کر دیں گے. میں نے اکثر دیکھا کہ بچے پر اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوتا. تو یہ اس زمن میں جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ روایتوں میں اسی طرح کی بات بیان ہوئی ہے، تو کیا یہی رویہ شائستہ رویہ؟
روایتوں میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی. روایتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب بندی سے پہلے ایک ترتیب قائم کر لی جاتی تھی، یعنی یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اب کوئی بچہ اگر آ گیا، فرض کیجئے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونے لگا ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، تو اس کو دھکیل کر پیچھے کرنا یہ تو بچے کے دل میں دین کے معاملے میں نفرت پیدا کر دینا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آداب میں اور اس طرح کے معاملات میں فرق نہیں کرتے جو لازم یا فرض کیے جاتے ہیں. تو آداب کی چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن عام حالات ہی میں لحاظ رکھا جاتا ہے. جب بچے آگے آ گئے ہیں، یا فرض کر لیجئے کوئی بڑے ہجوم کا موقع ہے جس میں کوئی والد اپنے بچے کو ساتھ لے کے آیا ہے، اگر بچہ سمجھدار ہے، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھ رہا ہے، جہاں بھی کھڑا ہو کے پڑھ لے گا، کوئی معنی نہیں ہے. ایسی چیزیں بعض اوقات بچوں پر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں. درست فرمایا آپ نے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں اگر وہ آئے ہیں تو شفقت ملے، محبت ملے، ان کے اندر ترغیب پیدا ہو کہ وہ مسجد میں آئے، نہ کہ وہ مسجد کے ماحول سے بھاگنا شروع کر دیں.
ہاں جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.